بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة، نسوة نساء سے ہے، عورتوں نے کہا، فی المدینہ کے شہر میں، یعنی اس شہر میں یعنی مصر میں، کیا کہنے لگی، باتیں بنانے لگی، امرأت العزیز، عزیز کی بیوی، تراود فتاہا، اپنے غلام کو، نوجوان کو پھسلاتی ہے، ان نفس ہی اس کے نفس سے، اپنے غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اس سے آپ دیکھیں اس سوسائٹی کا کیا نقشہ سامنے آتا ہے. اس سے بڑھ کر کسی معاشرے کی خرابی کیا ہوگی کہ اس میں عورتیں مردوں کے پیچھے پڑی ہوں. تراود فتاہا عن نفسی، وجہ کیا ہے؟ قد شغفہا حبا، اس کو بے قابو کر رکھا ہے محبت نے. شغف کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں اس کے معنی ہیں محبت کا دل کے پردوں میں اتر جانا، اندر تک سرایت کر جانا. شغاف کہتے ہیں پردہ دل یا دل کا درمیانی حصہ، دل کا ایک پردہ ہوتا ہے نا جس کو ڈیوائڈ کرتا ہے، اس کو شغاف کہتے ہیں. جیسے شگاف ہوتا ہے نا، شگاف تو سوراخ کو کہتے ہیں نا، یعنی بیچ میں سے نکل جانا، اسی طرح شغاف ہوتا ہے پردہ دل. یعنی اس کے دل میں اس نوجوان کی محبت اندر کے پردے تک جا پہنچی ہے. اِنَّا لَنَرَاهَا، بے شک ہم دیکھتے ہیں اس کو، فی دلال مبین، کے کھلی گمراہی میں مبتلا ہے، ایک غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، یہ ٹھیک نہیں کر رہی. عورتیں باتیں بنانے لگی جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے. اچھا، یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ نسوہ کا مؤنث اس لفظ سے نہیں آتا. اور پھر کالا جو ہے ویسے تو مذکر کا فعل ہے، لیکن ابتدا میں آنے کی وجہ سے نسوہ کے شروع میں آ گئے. فلما سمعت بمکرهن، پھر جب اس نے سنا ان عورتوں کا مکر. مکر کا لفظی معنی کیا ہے؟ اصلیت کو الٹ پلٹ دینا. یہاں مراد کیا ہے؟ بات کو الٹ پلٹ دینا، کچھ کا کچھ بنا دینا، جیسے عموماً رومرز میں ہوتا ہے، ایسے قصوں میں ہوتا ہے. فلما سمعت بمکرهن، ان عورتوں کی باتیں جب اس نے سنی، مراد غیبت ہے، تو اس نے کہا کہ اس کا کوئی توڑ ہونا چاہیے. توڑ کیا کیا؟ ارسلت الیہن، ان کو بلا بھیجا، ان کو انوائٹ کیا. ارسل الی کا کیا معنی ہے؟ بلا بھیجا. وآتدت، اور تیار کیا، لہن، ان کے لیے، متکئن، مسندوں کو، بیٹھنے کی جگہ، مجلس تیار کی. متکئ اصل میں کہتے ہیں سہارا لگانے کی جگہ، تکیہ لگانے کی جگہ. عموماً بیٹھک یا ڈرائنگ روم یا مجلس کے لیے استعمال ہوتا ہے متکئ، لیکن مجازن مراد کھانا بھی ہوتا ہے، وہ چیز جس سے کھانے پینے یا باتیں کرنے کے وقت سہارا لگایا جاتا ہے. یعنی ڈائننگ ہال نہیں ہے یہ، بلکہ ڈرائنگ روم ہے، جہاں ہلکا پھلکا کھایا پیا بھی جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیک لگا کے ریلیکس ہو کے باتیں بھی ہو رہی ہیں. وآتت، اور دے دی، کل واحدۃ منہن، ان میں سے ہر ایک کو، سکینن، چھری. یہ چھری کانٹے کا کلچر کتنے ہزار سال پرانا ہے؟ 4000 سال. اور اسلام نے اگر ہاتھ سے کھانے کو کہا تو وہ بعد کی بات ہے، تو چھری کانٹے سے کھانا زیادہ پرانی بات ہے. ہم آج چھری کانٹے سے کھا کے اپنے آپ کو جو ماڈرن سمجھتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ صرف ایک خیال ہے. اسلام کیا چاہتا ہے؟ یعنی بیسیکلی اسلام اس کا مخالف نہیں کہ آپ چھری استعمال نہ کریں، ضرورت ہو تو کریں، ورنہ جو کام ہاتھ سے ہو سکتا ہے اس کو بے وجہ چھری سے کیوں کریں؟ چھری وہی استعمال ہونی چاہیے جہاں اس کی ضرورت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ آپ چھری سے گوشت کاٹ کے کھا رہے تھے کہ اتنے میں اذان کی آواز آئی اور آپ نے چھری وہیں چھوڑ دی اور نماز کے لیے تشریف لے گئے. یعنی اگر کوئی ایسا گوشت ہے یا ایسا کھانا ہے کہ جس کے لیے کھاتے وقت چھری استعمال کرنی پڑ رہی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن تکلفاً انگلیوں سے کھانے کی بجائے چھری سے ہی کھانا تو یہ صحت کے اعتبار سے بھی کچھ زیادہ مفید نہیں، اور تکلف بھی اس میں پایا جاتا ہے جو بسا اوقات وقت ضائع کرنے کا سبب بنتا ہے. اور سب سے بڑی قباحت یہ کہ یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ پھر الٹے ہی ہاتھ سے ساتھ کھاؤ. اس لیے اگر آپ کو چھری کانٹے سے کھانا بھی ہو تو آپ اس کی ترتیب بدل کے کھائیں دائیں ہاتھ سے. اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو یہ کہ چھری بائیں ہاتھ میں پکڑ لیں، اگر بائیں میں نہیں پکڑ سکتے تو پہلے دائیں ہاتھ سے سب کچھ کاٹ کے رکھ لیں اور پھر چھری کو ایک طرف رکھ دیں اور پھر جو کٹا ہوا ہے اس کو آپ کھانا شروع کر دیں. اس میں کیا مشکل؟ یا پھر یہ کہ صرف کانٹے کو ہی چھری اور کانٹے کے طور پہ استعمال کر کے ساتھ ساتھ کاٹ کے کھاتے جائیں، لیکن کوئی ہمارے پاس عذر بہانہ نہیں کہ ہم بائیں ہاتھ سے کھائیں، کیونکہ مسلمان کی پہچان ہے دائیں ہاتھ سے کھانا، سنت ہے. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ہر ایک کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی. پھل وغیرہ کھانے کی چیزیں سامنے رکھی اور سب کو چھریاں پکڑا دی. وقالت، اور کہنے لگی، اخرج علیہن، اب ان کے سامنے آ جاؤ. کس کو کہا؟ یوسف علیہ السلام کو. فلما رأینہ، پھر جب ان عورتوں نے دیکھا اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو، اکبرنہ، اب یہ نون کس کی علامت آ رہی ہے؟ جمع مؤنث کی، اکبرنہ، بڑا سمجھا اس کو، مروب ہو گئی اس سے. وقطعنا، اور کاٹ بیٹھی، ایدیہن، اپنے ہاتھ. چھری پھل پہ چلانے کی بجائے ہاتھوں پہ چلا بیٹھی. وقلنا، اور بول اٹھی، حاشا للہ، پاکی اللہ کے لیے، ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان معلوم نہیں ہوتا. ان ھذا الا ملک کریم، نہیں یہ مگر ایک معزز فرشتہ، یہ تو ایک فرشتہ سیرت نظر آتا ہے. اب وہ غلام کی بجائے فرشتہ ہو گیا. پہلے کیا کہتی تھی؟ فتاحہ، اب کیا ہو گیا؟ ملک کریم، معزز فرشتہ. قالت، بولی کون؟ عزیز مصر کی بیوی. فذلکن، یہ تھی وہ چیز، الذی، جس کے بارے میں، لمتننی، تم ملامت کرتی تھی مجھ کو. لمتننا، تم ملامت کرتی تھی نی، مجھ کو. فی ہی، اس کے بارے میں. ولقد راوتہ، ہاں میں نے اس کو پھسلانا چاہا تھا. ان نفس ہی، اس کے نفس سے. فاستعصم، بس یہ بچ نکلا، لیکن یہ بچ گیا، یہ میرے قابو میں نہیں آیا، اس نے میری بات نہیں مانی. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اور اگر اس نے نہ کیا، مَا آمُرُهُ، جو میں اس کو حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، ضرور قید کر دیا جائے گا. لا بھی علامت ہے تاکید کی اور نون ہے مشدد شد والا، ضرور با ضرور قید کر دیا جائے گا. وَلَيَكُونَنْ، اور البتہ ضرور ہو جائے گا. یہاں ضرور کس کی وجہ سے آ گیا؟ اللہ کی وجہ سے آ گیا. من الصاغرین، چھوٹا ہونے والوں میں سے، یعنی ذلیل ہونے والوں میں سے، یعنی پھر یہ ذلیل ہو کر رہے گا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ عزیز مصر کی کی بات درست ثابت ہوئی کہ انا کید کن عظیم. اس کا عملی مظاہرہ اس خاتون کے عمل سے ہو رہا ہے, اور اس نے پورا ایک پلاننگ کے ساتھ اپنے اوپر سے الزام کو ہٹانا چاہا. یہاں پر آپ دیکھیں ایک لفظ ہے حاشا للہ, یہ پہلی دفعہ آیا ہے. حاشا کا لفظ حوش سے ہے, ہا واو شین, جانور کو گھیر کر لانا. کبھی آپ نے مرغیاں پالی ہوں اور پھر ان کو ذبح کرنے کے لیے پکڑنا چاہیں تو وہ جو گھیر گھیر کے لاتے ہیں نا, اس کو حوش کہتے ہیں. تو اس میں اللہ کی پاکی کہاں سے ہو گئی؟ اس سے پھر لفظ نکلا کہ جو شخص ہر طرف سے منہ موڑ کر رب کی طرف رجوع کر لے وہ بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے, اور جو حاشا للہ کہے وہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے. اب یہ جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں اتنی زبردست رائے ان عورتوں نے دی, تو کیا اس کی کوئی حقیقت بھی تھی؟ جی ہاں, شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان سے گزرے اور وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھا. ان کو حسن کا ایک بہت بڑا حصہ ملا تھا, بہت خوبصورت. یہ ایک صحیح حدیث ہے جس میں یہ بات آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت یوسف کو نصف حسن دیا گیا. صحیح مسلم کی روایت ہے, یعنی باقی آدھا ساری دنیا میں تقسیم ہوا اور آدھا یوسف علیہ السلام کو مل گیا. اس قدر خوبصورت. اب آپ دیکھیں کہ یہاں وہ عورت خود اب اعتراف کر رہی ہے, فستا سمائی بچ نکلا. پہلے کیا کہتی؟ کہ من ارادہ بے اہل کا سو ان, کیا جزا ہو جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے. اور یہاں کہتی فستا سما, ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. جو سچ ہوتا ہے وہ انسان کی زبان پر بے دریغ آ جاتا ہے, اچانک آ ٹپکتا ہے. فارسی کا ایک محاورہ ہے, دروغ گو حافظہ نہ باشد, یعنی جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. وہ ایک نہ ایک دن بھول جاتا ہے اپنا جھوٹ اور پھر سچ بول بیٹھتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں عورتیں جو مروب ہو رہی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے, اور اس حد تک مروب ہو رہی ہیں کہ اپنے ہاتھ تک کاٹ بیٹھ. یہ عام حالات میں نہیں ہوتا, بہت انیوژل قسم کے سرکمسٹانسز میں ہوتا ہے. اور یوں لگتا ہے کہ جیسے جس چیز پر وہ دوسروں کو ملامت کر رہی تھی خود اس کا شکار ہو گئی. عزیز مصر کی بیوی کو جس چیز سے ملامت کر رہی تھی خود وہی چیز ان پہ آ پڑی. یہ بھی اللہ کا ایک طریقہ ہے, کسی پر بھی بات کرنے سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ عیب اور نقص دوسروں میں نکال رہے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ آپ خود اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اسی لیے دوسرے کی برائیوں کو بہت زیادہ ڈسکس کرنے سے منع کیا گیا ہے, کیونکہ انسان جو بولتا ہے نا خود وہ سنتا ہے, جو سنتا ہے وہ دل میں چلا جاتا ہے. تو جب ہم کسی بھی غلط کام میں مصروف ہوتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے اپنے اخلاق و کردار پہ پڑ رہا ہوتا ہے, اور پھر کرتے کرتے وہ برائی ہلکی محسوس ہونے لگتی ہے اور ایک دن انسان خود بھی کرنے لگ جاتا ہے. ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے اس پر. پھر ایک بات یاد رکھیے کہ ان عورتوں کی محبت ہو یا وہ عزیز مصر کی بیوی کی, یہ سب ایک وقتی اور جذباتی اور جلد ختم ہونے والی محبت کی باتیں تھیں. اور اسی قسم کی محبت ہمارے معاشرے میں تھوک کے بھاؤ بکتی بکتی کیا مفت تقسیم ہوتی ہے. ہماری ساری فلم انڈسٹری کس تھیم پر مبنی ہے؟ کیا قصے ہوتے ہیں اس میں؟ ہمارا کوئی ڈرامہ کوئی ناول اس تھیم کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا, اور حقیقت اس کی یہی ہے. تین طرح کی محبت ہوتی, ایک ہے مبنی بر لذت جس کی بنا لذت ہوتی ہے، جلد قائم ہوتی ہے، جلد ختم ہو جاتی ہے. وہ محبت جس کی بنیاد صرف لذت پر ہو، صرف مزہ، جب مزہ ختم ہوا تو سب کچھ ختم ہو گیا. دوسری ہے مبنی بر نفع. مبنی کا مطلب تھا بیسڈ آن، نفع دیر میں قائم ہوتی پر جلد ختم ہو جاتی. انسان دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، جب فائدہ نظر آتا ہے تو جلدی سے اپنا لیتا ہے، اور جب فائدہ ختم ہوتا ہے تو ساتھ ہی ختم ہو جاتا. جب تک فائدہ نظر نہ آئے محبت کرتا نہیں، اور جب فائدہ ہو پا لیتا ہے تو بس ساتھ ہی ختم. جیسے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بعض لوگوں سے صرف ان کے عہدے کی بنا پر محبت کے دعوے کرتے ہیں، ان کے مال کی وجہ سے، اور جب وہ عہدہ چھلتا ہے یا مال جاتا ہے تو وہ اس طرح بھولتے ہیں جیسے جانتے ہی نہ تھے. عموماً آپ دیکھیں کہ ہماری مختلف سروسز میں، خاص سول ہوں یا آرمڈ ہوں، کوئی بھی ہوں، ان میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ اپنے سے بڑوں کے ساتھ ایسی ہی محبتوں کے دعوے. جب وہ کسی عہدے پہ پہنچے تو تحفے تحائف بھی دیے جا رہے ہیں. محبت کا اظہار تحفے تحائف سے ہوتا ہے نا، عام طور پر پرواہ نہیں، لیکن جو ہی کسی کا رینک بڑھا کیک اس کے دروازے پہ پہنچ گیا. اب یہ محبت کے اظہار میں کیک جو آپ نے بھیجا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ نفع. اور کل وہ شخص ریٹائر ہو تو سب کیک بند، ختم ہو گیا سب کچھ. اس کی بنیاد کیا تھی؟ کچھ مفاد کا حصول تھا، کوئی فائدہ دینے کے قابل ہی نہیں رہا، تو اب اس سے محبت کا ہے کی. اور تیسری ہوتی ہے خیر محض، مکمل خیر والی محبت. وہ اپنے وقت پہ قائم ہوتی ہے، خیر جہاں نظر آتی ہے قائم ہو جاتی، دیر نہیں لگتی پھر، اور کبھی ختم نہیں ہوتی، دیر تک قائم رہتی. صرف اس محبت میں خیر ہے، یہی فائدے کی ہے، یہی کام آنے والی. جو لذت پہ مبنی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، جو نفع پہ مبنی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن جو خیر پر مبنی ہے، اصول پر مبنی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ سب اتار چڑھاؤ میں بھی باقی رہے گی. اور اسی کا نام کیا ہے؟ اللہ کی خاطر محبت. اللہ کی خاطر محبت جو کسی بھی انسان سے ہو، اور اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اندر خیر پایا جاتا ہے، اور اس وقت تک رہتی ہے جب تک اس شخص کے اندر خیر رہتا ہے، اور اگر خیر نہ رہے تو وہ بھی ختم ہو جاتی، کیونکہ وہ خیر پر مبنی محبت ہے نا. قیامت کے دن وہ لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے جو مبنی بر خیر محبت کرنے والے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ قریب ہوں گے میرے، الذین یألفون ویؤلفون، جو محبت کرتے اور کیے جاتے، لیکن ان کی محبت ان کو نیکی کے قریب کرتی، اللہ کے قریب کرتی. وہ لغویات پر مبنی نہیں ہوتی، وہ بے فائدہ بے مقصد باتوں پر مبنی نہیں ہوتی، وہ وقت ضائع کرنے والی نہیں ہوتی، اس میں محض خیر ہی خیر ہوتی ہے. جس انسان سے وہ محبت ہوتی انسان اس کی بھلائی سوچتا ہے، اور نفع اور نقصان صرف دنیا کا نہیں آخرت کا سامنے رکھا جاتا ہے. ورنہ دوسری ساری محبتوں والے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. سارے دوست اس دن ان میں سے بعض بعض کے لیے دشمن بن جائیں گے، باقی سارے دوست دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کے گلے پکڑیں گے، گریبان پکڑیں گے کہ تم نے میرا وقت ضائع کر دیا، تم نے مجھے میرے مقصد سے پیچھے کر دیا. کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ انسانوں کی محبت میں مبتلا ہو کر ہم اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں. ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ جب ہم اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں جن سے ہمیں محبت ہوتی, ہماری کیا باتیں ہوتی. اللہ کی خاطر جو محبت ہوتی ہے اس میں جب مل کے بیٹھتے ہیں تو نہ غیبت ہوتی ہے, نہ کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے, نہ ہی تانے ہوتے ہیں, اور نیکی کی بات ہوتی ہے, نیکی کے لیے آگے بڑھا جاتا ہے, اور نہ ہی لغو باتیں ہوتی. والذین ہم عن اللغو معرضون, عباد الرحمن جو ہوتے ہیں وہ لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. اچھا لغو باتوں میں کیا ہوتا ہے؟ مثلا یہی باتیں کرتے ہیں, اچھا کیا کھایا تھا آج, کیا پکایا, کیا یہ کرنے کی باتیں ہیں, کیا کھایا اور کیا پکایا. ہم صرف کھانے اور صرف پکانے کے لیے تو زندہ نہیں, وہ تو ایک ضرورت ہے, اس کے بغیر تو کسی کا گزارا نہیں. لیکن یہی باتیں دہرا دہرا کہ ہم اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں اور دوسرے کا بھی کر رہے ہیں. تو جو اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے اس میں اپنی ذات سے زیادہ اللہ کی ذات اہم ہوتی ہے, اس کی رضا دیکھی جاتی ہے, پھر مل کر اللہ کی ناراضگی کے کام نہیں کیے جاتے, اس کی رضا کے کام کیے جاتے. اس میں اللہ کی خاطر محبت کی نشانی کیا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی محبت میں ہر روز اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھیں جس محبت کے نتیجے میں آپ کا تعلق اللہ سے کمزور پڑ رہا ہے, دین کے مقاصد سے کمزور پڑ رہا ہے, وہ محبت دراصل کیا ہے؟ باعث خیر نہیں باعث عذاب ہے. ہم سب کے لیے ایک معیار ہے, میزان ہے, ایک ترازو ہے جس پہ آپ اپنی محبتوں کو تول سکتے ہیں کہ آپ بیٹھ کر کرتے کیا ہیں. کیا نمازوں میں تو تاخیر نہیں ہوتی؟ کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے دل پسند دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, اچھا ابھی پڑھ لیں گے نماز, اچھا ٹھہر کے پڑھ لیں گے, اچھا پڑھ لیں گے نا, تھوڑی سی باتیں اور کر لیتے ہیں, اور بعض اوقات رات کو باتیں کرتے کرتے صبح کی نماز قضا کر بیٹھتے ہیں. جس محبت کے نتیجے میں آپ نے اللہ کی نافرمانی کر لی, وہ قیامت کے دن آپ کو فائدہ دے گی؟ وہ عرش الہی کے نیچے بٹھائے گی؟ کیونکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں نا کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے عرش کے سائے تلے ہوں گے. لیکن وہ جو دراصل اپنی ذات کی سیٹسفیکشن میں مبتلا تھے, اس کے لیے کوشاں تھے, یا حقیقت میں وہ لذت پر مبنی محبت تھی, ذاتی فائدوں اور اغراض کی خاطر محبت تھی, لیکن اس پہ خول کیا چڑھا لی گئی, اللہ کی خاطر محبت ہو رہی, اور اس نے اللہ کی نافرمانی کے کام شروع کر دیے, اور اللہ ہی کی طرف جانے میں سستی ہونے لگی. ایسی سب محبتیں دھوکے کی ہیں, چاہے اس کے اوپر کتنا بڑا لیبل لگا لے کہ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتی ہوں, سب جھوٹ ہے, دھوکا ہے, جس کو عموماً انسان پہچانتا نہیں. محبت کی خاطر اصول نہیں قربان ہو سکتے, اصولوں کی خاطر محبت قربان ہو سکتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کس دل سے چھری پھیری تھی اپنے بیٹے پہ, سوچیں, وہ بیٹا جو اتنی دعاؤں کے بعد ملا اس کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہیں, کیا اتنا آسان ہے؟ اسی لیے تو اللہ نے حنیف مسلمہ کا یکسو, کسی چیز کی پرواہ نہیں, اشد حبا للہ. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو اپنی محبت کے گلے پہ چھری رکھے ہیں اللہ کی خاطر, کہ اللہ کی ناراضگی ہے اس میں. کیونکہ جو شخص آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا, آپ اس کے احسان تلے آ جاتے ہیں. کوئی ایک بول بھی بول دیتا ہے نا آپ کو کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, اب کیا ہوا, آپ اس کے غلام ہو گئے, اس نے ایک احسان دھر دیا آپ کے سر پہ. اب اس کو نبھاتے نبھاتے کیا ہوتا ہے, آپ اس کی مرضی کے کام کرنے لگتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ناراض ہو جائے گا, یہ پھر مجھے پوجنا چھوڑ دے گا اگر میں نے اس کو منع کیا کسی غلط کام سے. اور یہاں سے ہی اصل خرابی شروع ہوتی. ہم ان لوگوں کو تو بہت اچھی طرح بتا سکتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں جن سے ہم کو نفرت ہوتی, لیکن جن سے محبت ہوتی ہے ان کو یہ بتانا کہ آپ غلط کر رہے ہیں دنیا کا مشکل ترین کام ہے, کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تم میں سب سے اچھا وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا, اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, آپ بیٹھتے تھے اپنے گھر والوں میں, بات چیت کر رہے ہوتے تھے, ہنسی مذاق چل رہا ہوتا تھا بعض اوقات, چوں ہی آزان کی آواز آتی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ ہم سے اجنبی ہو جاتے تھے, اکثر اجنبی جیسے جانتے ہی نہ ہو ہم کو کہ ہم کون ہیں, کیونکہ اب اللہ نے بلا لیا, اب ڈیوٹی پہ چل رہے ہیں, اس میں سستی نہیں, بس ختم, ہمارا حال الٹ, ہمیں دنیا بلائے خدا بلائے ہمیں نہیں پرواہ. اور نام کیا ہے, بڑا سا بورڈ لگا ہوا اس پر اللہ کی خاطر محبت. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ محبت کے مختلف انداز, کسی سے مروب ہو کے محبت کرنا, کسی کے ناز و ادا پہ محبت ہو رہی ہے, کسی کی شکل و صورت سے محبت ہو رہی ہے, یہ محبتیں سب عارضی ہیں, اس لیے کہ شکل و صورت بھی عارضی ہے, ادائیں بھی عارضی, سب کچھ ٹیمپریری. جو محبت اللہ کی خاطر ہے, جس سے اللہ کی قربت بڑھتی, اس کو کبھی آنچ نہیں آ سکتی, کیونکہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہے گی, باقی سب چیزیں آنی جانی. اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے لیے وہی عورت جو الزام دے رہی تھی کہتی ہے فستا سما, یہ بچ نکلا, کیسے بچ نکلے تھے, پیچھے کہا گیا نا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, اس عورت نے ارادہ کر لیا اس کا اور وہ بھی ارادہ کر لیتا, لولا ان رآ برہان ربی, اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. یہ برہان کیا چیز ہوتی ہے, یعنی برہان دیکھ کر وہ بچ نکلے تھے, اپنے رب کی برہان سے بچے تھے. برہان وہ قوت, وہ طاقت, وہ احساس جو حق اور ناحق, بھلائی اور برائی کو پہچاننے میں مدد دے, انسان کی وہ طاقت جو اچھائی اور برائی کو پہچاننے میں مدد دے. یہاں تک ٹھیک ہے, اس سے آگے غلط ہے, یہ کام درست ہے یہ صحیح نہیں. جس شخص کو پہچان کی توفیق ہو جائے, اور یہ اصل میں تو اللہ نے ہر دل میں ڈالی ہے, کوئی اس کو استعمال کر لیتا اور کوئی نہیں. قرآن پاک میں آتا ہے نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہر انسان کے اندر فجور و تقوی الہام کیے گئے, اچھائی برائی کا فرق سب کو دکھا دیا. کیا ہماری آنکھ مختلف رنگ نہیں دیکھتی, اندھیرے اور روشنی کا فرق نہیں پہچانتی, پہچانتی ہے نا, تو ایک آنکھ پہچانتی ہے اور ایک دل پہچانتا ہے جسے بصیرت کہتے ہیں. کچھ لوگ صرف آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کچھ دل سے دیکھتے ہیں. صرف آنکھوں سے دیکھنے والے کامیاب نہیں ہوتے جو دل سے نہ دیکھے. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اس نے اپنے رب کی برہان دیکھ لی, نہیں میری حدود یہاں تک ہے, دل کی آنکھیں صرف اس شخص کی کام کرتی ہیں جس کے اندر رب کی بڑائی کا احساس ہو. جس دل میں رب کی بڑائی ہے وہ دل پھر کچھ اور نہیں دیکھتا, کوئی دوسری چیز اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی, کیونکہ رب کا احساس چھایا ہوا ہے اس پر. وہ ایک ایسی روشنی ہے کہ جس سے انسان فوراً دیکھ لیتا ہے. کوئی فتویٰ دے کے نہ دے, کوئی گائیڈ کرے کے نہ کرے, دل بتاتا ہے یہ نہیں درست. فستا سما, وہ بچ نکلا. وَإِلَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِّنَ الصَّاغِرِينَ. اور اس کو پرواہ نہیں تھی کہ اب میرے ساتھ آئندہ کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں اس وقت ان کی حالت ایک آزاد انسان کی نہیں, ایک غلام کی تھی. اور ایک غلام کے لیے بچ نکلنا یعنی ایک عورت کی جو اتنی بڑی شہرت رکھنے والے شخص کی بیوی تھی, اس کی بات نہ ماننا, اس کی بڑائی کو چیلنج کرنا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے, انجام کیا ہو سکتا ہے, وہ ان کو معلوم تھا. یہ چیز ہم میں سے ہر ایک پہچان سکتا ہے اور ہر روز ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم عموماً لوگوں کے خوف کا شکار ہوتے ہیں, اس لیے ان کو کچھ نہیں کہہ پاتے. یہ کیا کہے گا, یہ میرا ساتھ چھوڑ دے گا, یہ مجھے جواب دے جائے گا, یہ مجھے نقصان دے جائے گا, اس لیے جو یہ کہتا وہی کرو اور رب کی چھوڑ دو. جس دل میں رب کی بڑائی ہو کہ رب کی پکڑ سب سے سخت پکڑ, وہ جو پکڑے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا, وہ پھر کسی اور سے مروب نہیں ہوتا.